تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
توکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، تقریباً پچھلی 3 اتواروں میں آپ کی خدمت میں نکاح کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں ان کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور بہت ہی اہم اور خاص گناہوں کی نشاندہی کی گئی تھی. اگر تفصیل سے آج کل کے شادی بیاہ پر تبصرہ کیا جائے تو مہینوں چاہیے. جو گناہ بیان کیے گئے تھے، فی الحال اگر انہی سے ہم بچ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، پر بچنا ہی چاہیے، بچنا ضروری ہے. چند گناہ باقی رہ گئے تھے. میری کوشش تو یہ تھی کہ وہ پچھلی اتوار ہی کو پورے ہو جاتے، لیکن نہ ہو سکے. تو آج یہ خیال ہے کہ چند ایک جو گناہ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی عرض کر دیے جائیں، اس امید تک کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے شادی بیاہوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اور اس سلسلے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ میں نے اب تک بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ پہلے عرض کر دوں تاکہ ذرا وہ تازہ ہو جائیں. سب سے پہلے جو میں نے گناہ عرض کیا تھا وہ تھا کہ شادی کی جو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ منگنی کی ہوتی ہے. تو منگنی سے لے کر کے نکاح کی محفل تک، اور نکاح کی محفل سے لے کر ولیمے کے ختم تک، ہر مرحلے پر وسیع پیمانے پر تصویر کشی کا گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ، اور تصویر کشی کا گناہ بڑا گناہ ہے، اس کا بڑا عذاب ہے، اس کا بڑا وبال ہے. بس شادی بیاہ تو ہے ہی تصویر کشی سے بھری ہوئی، ہمارا پورا معاشرہ ہی تصویر کی لپیٹ، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، پہننے کی چیزیں ہوں، استعمال کی چیزیں ہوں، ہر چیز پہ تصویر، ہر چیز پہ تصویر، ہر چیز پہ تصویر. اور تصویر بہرحال اسلام کے اندر ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے ہمیں جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر اس سے بچنا ضروری ہے، ویسے بھی اپنے گھر کے اندر تصاویر سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کے اندر تصویریں لگی بھی نہ ہوں، نہ کیلنڈر میں، نہ فریم میں، اور نہ استعمال کی چیزوں میں. اگر وہ ان میں تصویریں آ گئی ہیں تو ان کا منہ مٹا دینا چاہیے، اور حتی الامکان ایسی چیزیں لیں جس میں تصویر نہ ہو. اگر ہو تو پھر قلم سے مٹانا، روشنائی سے مٹا دینا یا کھرچ دینا کوئی مشکل کام نہیں. اخبار و رسائل میں بھی اس بات کی احتیاط رکھیں کہ اگر وہ گھر میں آ گئے ہیں تو پڑھنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے لپیٹ کر الماری کے اندر بند کر کے رکھا جائے. اور اسی طرح اپنے گھروں کو ٹی وی کی لانت سے بھی پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تصویر کی نمائش کا ماسٹر ہے، وہ تو ماسٹر ہے. تو ماسٹر گھر کے اندر موجود ہو تو کیسا ہمارا گھر اس نحوست سے پاک رہ سکتا ہے. تو اپنے گھروں کو اس لانت سے پاک کرنے کے لیے اس لانت سے بھی اپنے آپ کو بچانا بڑا ضروری ہے. اب تو ساری دنیا کی ننگی تصویریں، اور ایک ملک نہیں، دو، دس، بیس نہیں، 190 ملکوں کی ننگی فلمیں، ننگے پروگرام دیکھنے کے لیے 150-200 روپے میں تار مل رہا ہے، جس نے ڈش کو پیچھے کر دیا. اللہ تعالیٰ کے قہر کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، جس سے مسلمان جو ہیں بس ایک کہتے ہیں نا ہیروئن کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر لگ ہی جاتا ہے، اللہ بس اس طرح کا ایک نشہ ہے کہ جو مسلمانوں کو پلایا جا رہا ہے، اور مسلمان بے خوف و خطر اس کے پینے میں مشغول ہیں. لیکن جب اس کا عذاب اور وبال آئے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا. اس لیے بھائی بڑے ڈرنے اور بچنے کی بات. دوسرا گناہ جو شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ تھا گانا گانا، کہ اس موقع پر بڑے گانے گائے جاتے ہیں، بڑے گانے چلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گانے سنائے جاتے ہیں، اور نہ صرف سنے اور سنائے جاتے ہیں بلکہ پورے محلے والوں کے کانوں میں ان کو ٹھونسا جاتا ہے. اور گانے گانے کی آواز پر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت کی گئی، اور جس کام پر لعنت ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. جو نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ قہر میں مبتلا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کا دل تباہ ہوگا، اس کی آخرت برباد ہوگی، الا یہ کہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا، جیسے ڈھولک، سارنگی، بانسری، ہارمونیم، جھانج، ڈسکو وغیرہ، یہ سب گانے کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو گانے بجانے کے آلات کا استعمال بغیر گانے کے بھی ممنوع ہے اور گناہ ہے. اور تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ یہ گانے بجانے کے آلات کو دنیا سے توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں. آپ کی تشریف لانے کا مقصد یہ ہے، جہاں اور مقاصد نہیں، یہ بھی مقصد ہے کہ اس دنیا سے آپ گانے بجانے کے آلات کا خاتمہ کر دیں، اور آپ کے امتی انہیں کو زندہ کر دیں، انہیں کو استعمال کر کے حضور کے تشریف لانے کے مقصد کو پاش پاش کر رہے ہیں. الحمدللہ کتنے بڑے غضب کی بات ہے، کتنے خطرناک بات ہے. جس کو حضور مٹانے آئے، حضور کے امتی اس کو زندہ جاگے سے، کس قدر مقابلے کی بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے. اس میں تو ایمان خطرے میں پڑتا ہے آدمی کا. اور چوتھا گناہ ہے ناچنا. کہ شادی بیاہ کے موقع پر ناچ بھی عام ہوتا ہے، عورتیں ناچتی، مرد دیکھتے، عورتیں مرد مخلوط ناچتے، گھر تو گھر جناب، وہ ٹرک میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، بارات جا رہی ہے تو وہ ناچتی ہوئی جا رہی ہے. بھائی یہ بندروں کی شادی ہے کیا ہے؟ یہ بندر بھی ایسا تو نہیں ناچتے جتنے انسان ناچ رہے. تو ناچنا یہ ایک مستقل کیا کہتے ہیں ایک طریقہ ہے جو ہمارے شادی بیاہوں کے اندر اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اسکولوں کے اندر اس کو سیکھا جاتا ہے. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں ثقافت کے نام پر یہ منحوس چیز سکھائی جاتی ہے، یہ لعنت زدہ کام بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو. اس لیے جب کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو خوشی کا موقع آتا ہے تو دیہات سے لے کر شہروں تک لوگ ناچنے کا بھی گناہ کرتے ہیں. بہرحال گناہ گناہ ہے، جو گناہ کرے گا گناہ کے وبال میں آئے گا، جو گناہ سے بچے گا وہی اس گناہ کے وبال سے بچے گا. پانچواں گناہ وہ ہے مخلوط اجتماع، مردوں اور عورتوں کا شادی کے موقع پر مخلوط اجتماع. عورتیں اس موقع پر نہایت آراستہ پیراستہ ہوتی ہیں، پردے کا کوئی رواج نہیں، بے پردہ، بے حجابانہ، برہنہ، نیم برہنہ اور میک اپ سے پوری طریقے سے آراستہ شادی کے حال کے اندر. شادی حال کے اندر جہاں شادی کا اجتماع ہے وہاں پر مرد عورت دونوں پاس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں. اس طرح سے مردوں اور عورتوں کا باہم مخلوط ہو کر جمع ہونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تو کہیں بھی جائز نہیں. لیکن یہ گناہ بھی اپنے شباب پر ہے، روز بروز بے پردگی میں اضافہ ہو رہا ہے. خواتین کے دل سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے، اور خوف خدا جب نکلتا ہے تو عورت برہنہ ہوتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، بے حجاب ہوتی ہے، ننگی ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے نکل کر اجتماعات کے اندر بھی بیٹھ مردوں کے ساتھ، نامیرا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹھنے میں اسے کوئی حیا اور شرم نہیں آتی. ایسے مردوں سے بھی حیا اور شرم نکل جاتی ہے، وہ بھی جناب ایسے اجتماعات کو گوارا کرتے ہیں اور اس میں بیٹھنے اور شامل ہونے کو گوارا کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال گناہ گناہ ہے، اور یہ بھی بڑا خطرناک اور سنگین گناہ ہے، اور آج ہماری شادی بیاہ ان گناہوں سے آلودہ ہو چکی. شبی پردے کا تو 100% کہیں تصور ہی نہیں رہا. 100% بھی کہہ دیا جائے تو بس یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت معلوم ہوتی کہ شرعی پردے کا تو اب کہیں اہتمام نظر ہی نہیں آتا. گھر کے گھر جو ہے شرعی پردوں سے بالکل خالی ہو گئے، اور پھر شادی بیاہ کے موقع پر تو حد سے زیادہ بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اللہ بشاءاللہ، تو بے پردگی عورتوں کی ایک تو یہ ممنوع اور گناہ کی بات، پھر دوسرا گناہ یہ کہ وہ مردوں کے ساتھ آ کر کے ان کا اختلاط اور اجتماع اور آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے پاس آ کے بیٹھنا، ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، یہ ایک اور مستقل گناہ. پھر اس گناہ کے اندر اور گناہ، ظاہر ہے جب مرد عورت سب عورتیں بے پردہ ہوں گی اور مرد عورت مخلوط ہوں گے تو جناب بدنگاہی خوب ہوگی. بدنگاہی بھی گناہ، اور اس کے بعد پھر زبانی گفتگو، ایک دوسرے کے جسم کو مت کرنا، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں وہاں پر. تو بھائی یہ مخلوط اجتماع بھی گناہ ہے، اور بڑا سنگین گناہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا گناہ ہے کہ جس مجلس میں یہ گناہ ہو رہا ہو اس میں تو شامل ہونا بھی جائز نہیں. اگر جا کر بھی معلوم ہو جائے تو واپس ہو جانا چاہیے. اور چھٹا گناہ یہ بیان ہوا تھا کہ حد سے زیادہ اپنی حیثیت اپنی طاقت سے زیادہ ادا نہ کرنے کی غرض سے مہر مقرر کرنا تاکہ ہماری شہرت ہو ہمارا نام ہو. جناب انہوں نے تو اتنا زبردست مہر بندھوایا ہے حالانکہ دل میں اس مہر کے ادا کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے, بس شہرت کے لیے ناموری کے لیے دکھاوے کے لیے تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے بڑا لمبا چوڑا مہر مقرر کروا لیا. اور پھر پہلے ہی رات کو بیوی سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھ گئے, یہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب جناب پہلی رات کو اس سے زبردستی معاف کروا رہے, تو دونوں رخ اس کے گناہ کے, مہر دینے کی نیت نہیں ہے, اس لیے بڑا اور بہت زیادہ مقدار میں مہر کو مقرر کروایا جاتا ہے. اور پھر نیت یہ بھی ہے کہ پھر بیوی دیتا کون ہے, بیوی سے میں زبردستی معاف کروا لوں, نہیں معاف کرے گی تو وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے. یہ اس کا دوسرا رخ ہے. زبردستی مہر معاف کرانا بھی گناہ کی بات ہے, ناجائز ہے, بے غیرتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح جبریہ مہر کی معافی معتبر بھی نہیں, زبردستی معاف کرانے سے معاف ہوتا بھی نہیں, یہ بھی ایک گناہ ہے. اس سلسلے میں ایک گناہ اور بھی ہے جو بیان سے رہ گیا تھا, وہ میں اسی وقت بتلاتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور مہر کی صورت ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے, جس کو 32.5 روپے مہر شرع محمدی کہا جاتا ہے. 32.5 روپے پاکستانی مہر شرع محمدی اس کو کہا جاتا ہے, اور بڑے ہی اہتمام سے اس کو مقرر کیا جاتا ہے. تو اس کو فی الحال مہر شرع محمدی کہنا بالکل غلط ہے. وجہ اس کی ہے کہ شریعت کے اندر جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے وہ ہے 3.25 تولہ چاندی, تقریباً 3.25 تولہ چاندی, یہ کم سے کم مہر شرعی کم سے کم. اور 3.25 تولہ چاندی اصل چاندی تقریباً 80 روپے تولہ, تو 3.25 تولہ کے اندر آدمی 16 اور 7 کتنے ہوں گے, 230 روپے, تقریباً 230 روپے بنتے ہیں. تو اگر کوئی شریعت کے مطابق شریعت کی جو مقرر کردہ مقدار ہے کم سے کم 3.25 تولہ چاندی وہ بھی اگر مقرر کرے تو تقریباً 225 روپے بنتے ہیں, 32.5 روپے تو آئیں گے. اور مسنون مہر جو ہے جس کو مہر مسنون کہتے ہیں وہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی ہے, 131 تولہ 3 ماشا چاندی, یہ وزن ہے 500 درہم کا, جس کو مہر فاطمی بھی کہتے ہیں, مہر مسنون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تقریباً 12-13 ہزار روپے کا بنتا ہے. یہ جو بہت ہی درمیانہ اور معتدل ہے سنت جو ہوا, اس سے زیادہ بھی مہر ہو سکتا ہے جتنا کہ شوہر آسانی سے ادا کر سکے, اس کو بیوی سے معافی مانگنی نہ پڑے, بخوشی وہ ادا کر دے بغیر اپنے چہرے کا تیور بدلے ہوئے, آسانی سے ادا کر دے, چاہے وہ 1 لاکھ ہو چاہے 20 لاکھ ہو, جیسی حیثیت, لیکن وہ 3.25 تولہ چاندی سے کم نہ ہو اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ ادائیگی سے وہ قاصر ہو, شوہر اس کے ادا کرنے سے قاصر ہو. لیکن کوئی مقرر کر لے گا تو اتنا ہی واجب ہو جائے گا, اور بیوی سے معاف کرانا جائز نہیں ہوگا. تو 32.5 روپے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوا نا, اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں جب چاندی بہت سستی تھی, 1 روپے تولہ یا 2 روپے تولہ سنا ہوا کرتی تھی, تو اس سے وہ زمانے میں کسی نے اگر 3.25 تولہ چاندی کی یہ مقدار مقرر کی ہو, یا 131 تولہ 3 ماسا چاندی کی اگر اس زمانے میں 32.5 روپے میں آ جاتی ہو, تو زمانے کی حد تک تو وہ درست ہو سکتا تھا. لیکن آج کل ہرگز ہرگز یہ مہر شرع محمدی نہیں ہے. اگر کوئی یہ مقرر کرے گا تو اس کا مقرر کرنا ناجائز ہے یہ, اور مقرر کر لے گا تو کم از کم 3.25 تولہ چاندی یا اس کے پیسے دینے اس کے ذمہ واجب ہو جائیں گے، یعنی 200-225 روپے آج کل کے حساب سے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ بھائی شریعت کی طرف سے اور حضور کی جانب سے یہی 325 روپے مہر ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہ آج بھی اسی کے مقرر کرنے کا رواج ہے، 325 روپے میرے شرع محمدی مان دو. لہذا جہاں کہیں یہ مہر باندھا جاتا ہو تو ہرگز ہرگز یہ نہیں باندھنا چاہیے، اور یا تو مسنون مہر مقرر کریں یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں، لیکن 2.5 تولہ چاندی سے بہرحال کم کسی حالت میں بھی مقرر نہ کریں، اس سے زیادہ مقرر کریں. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ مسنون مہر باندھنے کی کوشش کی جائے. یہ بہت ہی نہ بہت بھاری ہے نہ بہت ہلکا ہے، یہ عام طور پر درمیانے درجے کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی موزوں اور مناسب ہے. لیکن یہ بھی خالی مسنون ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی میں 12,000 کی حیثیت نہیں ہے، وہ 5,000 مقرر کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے. بہت کم بھی نہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، درمیانہ ہو، اور دونوں کی حیثیت دیکھ کر کے مقرر ہو، شوہر کی بھی عورت کی بھی، دونوں کی حیثیت دیکھ کر کے اتنا مقرر کرنا چاہیے کہ جس کے ادا کرنے میں شوہر کو آسانی اور سہولت رہے. اور ساتواں گناہ یہ بیان ہوا ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نمود و نمائش کے خاطر حد سے زیادہ جہیز دینا بھی ممنوع اور گناہ ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جہیز بھی ایک لعنت کی صورت اختیار کر چکا، اور اب تو اللہ بچائے لڑکے والے خود پیشکش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جہیز کے اندر فلاں فلاں چیزیں دینا ضروری ہے، تب تو ہمیں رشتہ منظور ہے، ورنہ منظور نہیں ہے. وائے ناکامی متا ہے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. یعنی شادی کیا ہو گئی، یہ تو دکانداری ہو گئی، سودے بازی والی بات ہو گئی. گویا عورت جو ہے وہ جہیز کے بدلے خریدی جا رہی ہے. یعنی عورت اور بیوی مقصود نہیں ہے، جہیز اصل مقصود ہے. تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، تمہارا جہیز سے کیا تعلق؟ جہیز تو وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم کرے، زیادہ کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، لڑکے والوں کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب الٹا معاملہ کہ رشتہ بعد میں ہے، پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جہیز میں کیا دیں گے، بلکہ باقاعدہ لڑکے والے شرطیں لگاتے ہیں کہ فلاں چیز بھی دینی ہوگی، فلاں چیز بھی دینی ہوگی، فلاں چیز بھی دینی ہوگی. یہاں تک کہ اللہ بچائے اللہ بچائے، یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ لڑکے والوں نے کہا کہ کار بھی دینی ہوگی، دکان بھی دینی ہوگی، بنگلہ بھی دینا ہوگا. الحمدللہ، یعنی بالکل ہی انسان انسانیت سے نکل گیا، بالکل ہی جانور سے بدتر ہو گیا انسان. جانور سے اس سے بہتر ہے اس معاملے میں نہ حیا رہی، نہ شرم رہی، نہ غیرت رہی، نہ کسی چیز کا پاس رہا. بالکل ہی معلوم ہوتا ہے کہ بس دنیا کے اور مال و دولت کے پجاری، اور وہاں پر کوئی شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہاں پر تو شادی مقصود نہیں ہے، نکاح مقصود نہیں ہے، بس پیسے مقصود ہے. اور جب پیسہ مل گیا تو بھائی پیسے پر جو شادی ہوتی ہے اس میں کہاں برکت ہو سکتی ہے، کہاں خیر ہو سکتی ہے، کہاں دل مل سکتے ہیں؟ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس تان و تشنی کی بارش ہوتی، لان تان کی بارش ہوتی ہے وہاں. بس پہلے ہی تاریخ سے اور پہلے ہی دن سے وہاں پر لڑکے والے جہیز کے اندر عیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا اور یہ دیا ہے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا ملے گا، اتنا سا دیا ہے، اور لاؤ اور یہ لاؤ اور وہ دو اور یہ دو، اور جناب جو کچھ دیا اس کے اندر 10 عیب کہ فرنیچر خراب ہے، یہ بہت سستا ہے، یہ بہت گھٹیا ہے، تمہاری ماں نے کیا دیا ہے، تمہارے باپ نے کیا دیکھا، اور تم نے دیا ہی کیا ہے، تم کیا رکھتے ہیں. بس رات دن بس یہی تان و تشنی اس بہو کے اوپر ہوتی رہتی ہیں، اس کی شوہر کی بہنیں بھی، اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی، اور خاندان والے بھی، جس سے اس کا ایک دن بھی زندگی وہاں پر سکھ سے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر لڑکے والے یہ شرطیں نہ بھی لگائیں لیکن چونکہ فیشن بن گیا لہذا لڑکے والے بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر, یہاں تک مجھے معلوم ہے سودی قرض لے کر کے لوگ جہیز دیتے ہیں, زکات مانگ مانگ کے دینے کا تو حامی رواج ہو گیا کہ جس کے یہاں ذرا سی بھی اس معیار جو کہ ہمارے معاشرے نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے اس سے اگر اس کے پاس مالی حیثیت کم ہے تو بس فوراً زکات کا دروازہ کھول لیا جاتا ہے اور جناب عزیزوں سے اقارب سے مالداروں سے رجوع کیا جاتا ہے, صاحب ہماری بچی کی شادی ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 1500 کی دعوت کر سکیں اور لاکھ 10 لاکھ کا جہیز دے سکیں, اب جناب زکات مانگنی شروع کر دیں, اور جب زکات نہ ملی تو دکان بیچ دی, مکان بیچ دیا, سودی قرضہ لے لیا اور پورے گھر میں جھاڑو پھیر دیے جیسے لالا جی نے جھاڑو پھیری دی. یاد آ گیا قصہ پچھلے دن؟ ہاں, کہ لالا جی نے جیسے اپنے گھر میں جھاڑو پھیری دی, آخر لعنت دی نہیں اس نے؟ تو بس یہاں پر بھی وہ لعنت کی بارش ہوتی ہے, وجہ اس کے ہم نے شریعت کی حدود کو پامال کر دیا, راہ سنت کو ہم نے ترک کر دیا, تو اس کا تو پھر یہ وبال ہی آئے گا کہ پھر وہ شادی کیا ہوگی؟ شادی خانہ آبادی نہیں, خانہ بربادی ہوتی ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے دیکھ لیں وہاں پہ یہی حال ہوتا ہے. اس لڑکی کی زندگی لاکھ درجے بہتر تھی اپنے ماں باپ کے گھر کہ اپنے گھر جا کر کے اس نے جو دن دیکھے. تو جہیز کیا دیا بھائی؟ سودی قرض لے کر آپ جہیز دیں گے وہ کیسے رات آئے گا؟ نمائش کے لیے جب آپ جہیز دیں گے تو اس میں کیا برکت اور خیر آئے گی؟ اور جب لڑکے شرط لگا لگا کر کے لڑکی والوں سے جہیز لیں گے تو اس میں کیا راحت آئے گی؟ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں آج عام ہو چکی ہیں اللہ سے, جس کی وجہ سے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے, شادیاں نہیں ہوتی, اور جو ہو جاتی ہیں وہ ہفتے عشرے کے بعد, مہینے دو مہینے کے بعد طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی, ناکامی کا شکار ہو جاتی. تو یہ بھی ایک گناہ ہے. سنت کے مطابق دیں, شریعت نے جو حدود بتائی ہیں جہیز کی اس کے مطابق دیں, کون منع کرتا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق دیں, ضرورت کی چیز دیں, دکھاوے کے طور پر نہ دیں. اور جو دکھاوے کے لیے جہیز دیا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی نمائش بھی کتنی زبردست ہوتی ہے. چلو کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق بھی دیا, ضرورت کا بھی دیا, پھر نمائش کیوں کرتے ہیں اس کے اندر؟ باقاعدہ اس کو کمرے میں سجانا اور تمام جناب لڑکے والوں کے تمام رشتے داروں کا آنا اور پھر ان کو دیکھنا, ایک چیز کو اٹھا کر دیکھنا اور اس کو اس پہ تبصرہ کرنا, تو دیکھ دیکھ کے نہ جانے کتنی نظریں اس سے پار ہو جاتی. اور وہ نظر لگا ہوا جہیز پھر کیا راس آتا ہے؟ تو راس بہت کم آتا ہے. یہ ساری مصیبت اس لیے ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کے اندر ایسے بڑے بڑے گناہوں کو چپکایا ہوا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رواج پا گئی ہیں. لیکن یاد رکھیے, جتنا کوئی گناہ رواج پاتا ہے اتنا اور سنگین ہو جاتا ہے, اور زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی اس کے اندر بھر جاتی ہے. اللہ اور آٹھواں گناہ یہ ہے کہ اب بھی زمانہ دراز سے ایک بڑی ہی بدترین رسم شادی بیاہ میں چلی آ رہی ہے, جس کو ہمارے علاقے میں تو نیوتے کی رسم کہتے ہیں, اور جو ہمارے سرحد وغیرہ کے اور کشمیر وغیرہ کے علاقے ہیں اس میں نندرا کہتے ہیں اسے, نیوتا نندرا. یہ بھی رسم آج بھی شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی, اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جس شخص نے شادی کے موقع پر جتنی مدد کی ہے دلہا والوں کی یا دلہن والوں کی, اس کو باقاعدہ ایک رجسٹر میں نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. شادی کی تاریخ پڑی ہوئی ہوتی اور دینے والے کا نام لکھا ہوتا ہے, سامنے اس کی رقم لکھی ہوئی ہوتی کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں بنت فلاں کی شادی پر ہمارے خاندان اور برادری کے فلاں ابن فلاں نے اتنی رقم دی, اور اس رقم کو لکھنے کے لیے باقاعدہ شادی ہال کے باہر ایک ٹیبل پر ایک آدمی مستقل بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو, میں نے دیکھا کراچی میں کئی جگہ, میں اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اوہو اتنی پرانی رسم آج بھی یہاں موجود ہے. پہلے زمانے میں تو ہوتی تھی یہ, لیکن آج بھی یہ منحوس رسم ہمارے یہاں موجود ہے. اور کراچی جیسے شہر میں بھی کہ یہاں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو الف آتی ہے, کچھ تو تعلیم یافتہ ہے, مگر اس تعلیم سے کیا فائدہ جس میں جہالت ہی جہالت بھری ہوئی ہو. جو پڑھے لکھ کے جاہل ہو گئے پھر تو, کہ پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت دور نہ ہوئی تو پھر کب دور ہوگی. تو یہاں بھی جناب طور طریقے تو سارے جدید اختیار کر لیے, لیکن گلے کانٹا نہیں نکالا. گلے میں جو کانٹا ہے وہ ویسے کہ ویسے چبا آ رہا ہے, چپ رہا ہے, چپتے چلا آ رہا ہے. جناب شادی حال کے باہر بھی رجسٹر لیے بیٹھا ہے. اب جس نے پہلے رقم دی تھی, اگر آج اس کے بیٹے کی شادی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے, تو وہ رجسٹر لے کے بیٹھ جائے گا. اب جتنے بھی آ رہے ہیں اس نے بھی چونکہ دے رکھی ہے نا سب کو رقمیں, اب یہ دیکھے گا کھول, جب آئے گا تو پہلے کھاتا کھولے گا, پہلے دیکھے گا کہ آپ نے کتنی رقم, ہم نے آپ کو اتنی رقم دی تھی, اب آپ کتنی دے رہے ہیں. کم دے گا تو راضی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو 100 روپے دیے تھے وہ دینے لگا 50 کا نوٹ, ممکن ہی نہیں ہے لینا, کوئی اندر جا نہیں سکتا, گیٹ پہ کھڑا ہے. یا تو 100 کے 100 دو, 110, 120, 130, 140, 200, 400, 500 پھر خاموش. ٹھیک ہے, فائدہ ہو گیا, نفع ہو گیا نا, 100 روپے دیے تھے اب 125 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, شکریہ, تشریف لے جائیے, مفت میں تھوڑی کھانا کھانا ہے. اب تو کھانا بھی نہیں ہے, اب تو اور بھی مہنگا ہے معاملہ, خالی بوتل بہت مہنگی پڑتی ہے. اب لہٰذا وہ رجسٹر دیکھے گا کہ آپ نے, ہم نے اتنے دیے تھے, آپ کتنے دے رہے ہیں, وہ گن کے دیکھے گا, برابر برابر پہ بھی وہ غصے کے ساتھ رکھ لے گا. لیکن اگر آپ نے دے دیے کم, 10 کم دے دیے, 20 کم دے دیے, تو پھر تو خیر نہیں ہے, ناراض ہوگا, خفا ہوگا, پتہ تعلق ہی ہوگی, بول چال بند ہو جائے گی, سلام دعا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیے تھے ہم نے 100, اس نے دیے 90, زیادہ پہ خوش, برابر پہ کی بجے بھی, اور کم پہ ناراض اور لڑائی. اس طریقے سے ہر ایک اپنے شادی پر اپنا حساب دیکھتا ہے اور اپنا کھاتا کھول کے بیٹھ جاتا ہے لالا جی کی طرح, کہ کتنے دیے تھے اب کتنے آئے, زیادہ آ جائے تو پھر تو صحیح ہے, اور اگر کم آئے تو پھر لڑائیے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے. اس لیے کہ یہ تو ہدیہ اگر ہوتا تو ہدیے کے اندر تو واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرض دیا تھا, اب قرض واپس لیا جا رہا ہے, تو برابر سرابر تو کم سے کم آدمی کو لینا ہی ہوتا ہے. 100 روپے دیے تو 100 روپے لے گا, 200 دیے 200 لے گا. کم پہ اس لیے راضی نہیں کہ 100 دیے ہیں, 100 سے کم پہ میں کیسے دیں راضی ہو جاؤں. ہاں زیادہ ملے تو پھر وہ تو نفع ہے, اور شرعی لحاظ سے 100 کے بدلے 100 لینا تو ٹھیک ہے, وہ بھی جبکہ واقعی ضرورت ہو. یہاں کیا ضرورت ہے بھائی قرض لینے کی, قرض دینے کی یہاں تو کوئی ضرورت نہیں. اور شریعت کے اندر بلا ضرورت قرض لینا اور بلا ضرورت قرض مانگنا یہ بھی منع ہے. وہ قرض تو ضرورت کے موقع پر لیا جاتا ہے, اور لیا جائے اور دیا جائے تو وہ بھی قرض حسن, جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے, نہ کم نہ زیادہ. لیکن یہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں سرے سے, بلا ضرورت یہ لیا دیا جا رہا ہے. پہلے کسی زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہوگی جب غربت کا بہت زمانہ تھا, لیکن آج تو الحمدللہ جہاں یہ کام ہوتے ہیں وہاں سے اس کی کوئی عام ضرورت نہیں ہوتی بالکل. لیکن بالفرض اگر ضرورت کے موقع پر لے بھی لے تو بھائی جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لے سکتا ہے. لیکن یہاں تو ارادہ پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ واپس لینا ہے, یہ پہلے سے تصور ہوتا ہے, اس کے اندر کوشش ہوتی ہے اس بات کی. اس لیے برابر برابر لینے پہ خوش نہیں ہوتا وہ، کہتا تو ہم نے بھی دیا تم نے دیا کون سا کمال کیا، اور کم کے اوپر لڑنے وڑنے کے لیے تیار نہ، اتفاقی ہو جاتی ہے اس کے اندر، پانو تشنیع تو لازمی ہے، تو جتنا دیا تھا اس سے زیادہ جو واپس لیا جا رہا ہے یہ تو کلو قرض جر نفن سو ربا کے اندر آتا ہے، کہ ہر وہ قرض جس کے اوپر ذرا سا بھی نفع لیا جائے سود ہے، اور سود آپ خود سوچ لیجئے کتنا سنگین گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے، تین حدیثوں کے اندر تین الفاظ آئے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ ستر سے سود میں ستر گناہ ہیں، دوسرے حدیث میں ہے سود کے اندر 72 خرابیاں ہیں، اسی روایت میں سود کے اندر 73 وبال ہیں، اور کم سے کم جو اس کا گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اور ایک حدیث میں سود کا ایک درہم، ایک حدیث میں 33 ایک مرتبہ ہے، حدیث میں 36 کہ 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور اس کا عذاب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ شب معراج میں دیکھا ہے. خواب کے اندر تو آپ نے اس طرح دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے دو آدمی آئے اور میرے سے مجھے لے کر کے چلے، اور راستے میں گزرتے ہوئے میں ایک نہر پر سے گزرا تو دیکھا کہ اس نہر جو خون کی ہے، نہر خون سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر بڑے بڑے، اور جب نہر کے درمیان کا آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، تو وہ باہر کھڑا ہوا آدمی پتھر اٹھا اٹھا کر اس زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے کہ وہ کلا بازی کھاتا ہوا بیچوں بیچ پھر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، جو میرے ساتھ تھے جو مجھے یہاں لے کر کے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون آدمی ہے جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، جو سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے کا، یہ سود کھانے والا آدمی جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے، اور یہ فرشتہ جو اس کو عذاب دینے پہ مامور ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ شب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے اوپر جا کر آسمانوں پر دیکھا کہ بڑی کڑک اور بجلی اور بڑی چمک ہے، اور بڑی بجلی کی کھوکھننے کی سی آواز ہے، کڑکنے کی سی آواز ہے، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ مکانوں کے برابر ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے، اور ان کے پیٹ کی کھال اتنی باریک ہے کہ اندر کی چیزیں باہر سے نظر آ رہی ہیں، اور پیٹ میں ان کے سانپ بچھو بھرے ہوئے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے گھر ہوتا ہے، اور کھال اتنی پتلی سی ہے کہ اندر سے باہر سے نظر، باہر سے اندر کی چیز دیکھ لو، اور پیٹ جو پھولے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں، اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے، اور آل فرعون ان کے اوپر سے ان کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں صبح شام، کیونکہ ان کو دوزخ کے سامنے لے جایا جاتا ہے، تو وہ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، جب گزرتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ رونے سننے کیا حالت ہوتی ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ قیامت برپا نہ کرنا، قیامت برپا نہ کرنا، جب یہی ہمارے لیے اتنی بڑی قیامت ہے تو آگے نہ جانے کیا عذاب اور ببال ہوگا. تو آپ سے پوچھا گیا، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے معلوم کیا؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود خوروں کا یہ انجام ہے اور یہ حال ہے، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں یہ ان کا عذاب اور ببال ہے. تو بھائی یہ سود کا دین دین کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت ہی خوفناک، بہت ہی خطرناک، اور بڑا ہی سنگین، اور قطعاً حرام ہے. جس کا حرام ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ایک نہیں 10 آیتوں سے ثابت، 40 سے زیادہ حدیثیں اس کے حرام ہونے کے اوپر موجود ہیں، پوری امت اس کے حرام و ناجائز ہونے پر متفق ہے، چاہے ساری دنیا حلال کہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے کہنے سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. جب انہوں نے اسے حرام کر دیا تو قیامت تک حرام ہے, چاہے سارے دنیا کھائے پیے. ایسا سنگین, اتنا خطرناک یہ وہ گناہ ہے. اور شادی کے موقع پر دیکھو کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور کھلے عام ہو رہا ہے. جس شادی کے اندر سود کا لین دین ہوگا, بتائیے اس کے اندر کہاں سے خیر آئے گی, کہاں سے اس میں راحت آئے گی, کہاں سے اس میں برکت آئے گی, کہاں سے اس میں سکون آئے گا, کہاں سے اس میں دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا, کیسے میاں بیوی میں اتفاق پیدا ہوگا, کون دونوں کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے, دونوں خاندان کے لیے وہ کیسے آؤں گے ٹھنڈک بنے گی. توڑنے کے تو سارے انتظامات ہم نے پہلے سے کر رکھے, تو رسمی طور پر ہم نے ان کو جوڑ دیا, لیکن توڑنے کے سارے انتظامات ہم نے کر رکھے ہیں, تو وہ تو ٹوٹے گا. وہ رشتہ تو برقرار رہنا مشکل ہے, اور اگر نہ بھی ٹوٹا تو بھی نکاح کے مقاصد سے تو محروم ہو گیا, اور جو نکاح کے فوائد سے, نکاح کے ثمرات سے, نکاح کے برکات سے, اور اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشوں سے جو نکاح خالی ہو گیا, تو اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا؟ بے سکونی, بے قراری, بے چینی کے سوا اس میں کیا ہوگا؟ تو یہی ہوتا ہے. اللہ بچائے. اور اس کے اندر دیکھو کیسے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے آج کل دینداری کرتا ٹوپی تک رہ گئی ہے بس, کہ بس ٹوپی سر پہ رکھ لی, کرتا پہن لیا, شلوار پہن لی, تخنے سے اوپر شلوار رکھ لی, بس اس کا نام ہے دینداری. بھائی یہ ہے بھائی دیندار صاحب, یہ ہے بس. یہ چاہے آپ چاہے سود لیں چاہے سود دیں, چاہے وہ رشوت لیں رشوت دیں, اب چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں, ان کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا. ایک مجھے قصہ یاد آیا, تبلیغ جماعت کے ساتھی کبھی کبھی کہیں کہیں جاتے ہیں تو عجیب عجیب واقعات آ کے سناتے ہیں. تو ایک جماعت کہیں گزری تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت میں سے محلے میں سے گزر رہی تھی, تو ایک گھر کے باہر دیکھا کہ لوگ بڑے جمع ہیں اور بڑے پریشان ہیں. تو انہوں نے گزرتے گزرتے ٹھہر کر پوچھا, بھائی کیا بات ہے, کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہو؟ کہا جی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, گھر کے اندر اس کے میت موجود ہے, اس کے سینے پہ ایک ناگ بیٹھا ہے, اور ہم نے بہت کوشش کی اس کو ہٹانے کی, ہٹ کے نہیں دیتا, اور ڈر بھی لگ رہا ہے اس لیے کہیں کسی کا ڈنک نہ مار دے, اور ہمیں اسے غسل دینا ہے, کفن دینا ہے, نماز پڑھنی ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا کریں. اس لیے سارے پریشان ہیں کہ یا اللہ کیا کریں, کس طریقے سے اس کو ہٹائیں, وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. آپ سانپ اور ناگ کی طرح تو وہ ہے نہیں کہ لکڑی کی مار سے وہ مر جائے اور بھاگ جائے, وہ تو ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سمجھ گیا فوراً کہ ہم سمجھے کہ یہ خدا تعالیٰ نے ان سے اس کا عذاب ظاہر کیا ہے, اس کے کسی گناہ کا وبال ہے اور عذاب ہے جو اس شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. تھا ہم نے کہا بھی تم ہمیں اندر جانے دے گا, تو انہوں نے راستہ دیا, ہم اندر گئے. ہم دیکھ کے ہمیں یقین آ گیا کہ یہ میں تو کوئی برا عمل ہے, کوئی ایسا گناہ ہے جو اس نے کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں ظاہر کیا ہے. تو ہم اسی کمرے میں ایک طرف کو بیٹھ گئے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے, اور پڑھ پڑھ کے اشار ثواب کرنے لگے. کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اللہ کی شان کی وہ ایک دم غائب ہو گیا, پتنی اڑ گیا, پتنی کہیں گھس گیا, پتہ ہی نہیں چلا کیسے غائب ہوا. ارے سب دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا. جیسے اوجھل سب کی جان میں جان آئی, جلدی سے اسے نہلایا دھلایا کفنایا پہنایا اور نماز پڑھی, قبرستان لے کر گئے, اور جب اس کو قبر میں رکھا دوبارہ سینے پہ وہی آ گیا. قبر میں رکھتے ہی وہ کالا ناگ پھر اس کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا. جب ہم نے کہتے ہیں وہاں دیکھا تو ہم سمجھے کہ اب اس کو اس رات سے اللہ کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. جلدی جلدی ہم نے تختے رکھے, مٹی ڈالی اور فاتح اور مٹی ڈالی اور اس کو دفنایا, اور جلدی سے ہم خوف کے مارے وہاں سے واپس لوٹے. تو آ کر کے ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی آخر یہ کیا ایسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا اس کا حال ہمارے سامنے ظاہر کر دیا؟ تو بتایا یہ مرنے والا جو تھا سودی لین دین کرتا تھا, سودی لین دین کرتا تھا. اور ایک اور عجیب قصہ یاد آیا مجھے, یہ بہت پرانا واقعہ ہے, یہ تو تازہ واقعہ پاکستان کا ہی واقعہ ہے جو میں نے ابھی سنایا جماعت والوں کا, یہ بہت پرانا واقعہ ہے. علی ابن مدینی, عبداللہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے بچپن کا یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں حافظ قرآن تھا اور میرے والد صاحب کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو میرا معمول تھا کہ میں روز آنا والد صاحب کے مزار پہ جاتا تھا اور جا کر کے فاتحہ پڑھ کے آتا تھا, یعنی یاسین شریف وغیرہ مختلف صورتیں پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا کر آنے کا میرا معمول تھا. رمضان شریف آ گئے, رمضان شریف میں بھی میرا یہ معمول رہا. آخری ایک دن آخری عشرہ تھا اور رات رات کی شب قدر والی, ہوں گی یا 29 ہوں گی, کہتے ہیں 7 رات تھی. رات گزار کر, کیونکہ رمضان شریف میں نماز فجر اندھیرے میں ہو جاتی ہے, جلدی ہو جاتی ہے, تو میں بھی جلدی سے نماز فجر پڑھ کے سیدھا والد صاحب کے مزار پہ چلے. جس وقت گیا تو اس وقت بھی قبرستان کا اندھیرا تھا, لیکن میں نے سوچا میں سویرے فاتحہ پڑھ کے میں بھی جا کے سو جاؤں گا, تو میں والد صاحب کے مزار پہ گیا اور جو میرا معمول تھا اسی کے مطابق میں بیٹھ کر کے اندھیرے میں فاتحہ پڑھنے لگا. ابھی میں نے تھوڑا سی پڑھانے لگی یہاں تک کہ مجھ کو بالکل صاف سنائی دینے لگی. ارے کوئی آدمی ہے کہ بہت ہی زیادہ درد کے ساتھ کراہ رہا ہے, ایسی اس کی آواز نکل رہی جیسے کہ اس کا کلیجہ کاٹا جا رہا, کلیجہ اس کا چیرا جا رہا ہو اور اس کے اوپر نہ جانے کتنی مصیبت اور تکلیف ڈالی جا رہی ہو. بڑی دردناک اور دلدوز آواز وہ مجھے سنائی دینے لگی, اور میں نے جب اس کا اندازہ لگایا کہ کہاں سے آ رہی ہے, تو میرے قریب ایک پکی قبر تھی سفید رنگ کی, اس میں سے ہی آواز آ رہی. بس جب میں نے مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ فلٹر کی آواز نہیں ہے بلکہ قبر کی آواز ہے, بس میں تو پڑھنا پڑھانا بھول گیا. خوف کے مارے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور بس میں پوری طرح اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے دن نکلنے لگا آواز ہلکی ہونے لگی, مطلب کہ جب اچھے خاصا چاننا ہو گیا تو آواز بالکل مدھم ہو گئی, اس کے بعد سے بند. میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ وہاں سے آنے جانے شروع ہوئے, میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے, تو انہوں نے فوراً نام بتایا. جب نام بتایا تو میں پہچان گیا ان شخص کو جس کی قبر تھی, وہ ہمارے محلے کا رہنے والا تھا اور میں اس کو جانتا تھا, اور وہ بڑا ہی نیک نمازی اور بہت ہی خاموش طبع اور دوسروں کے معاملوں کے اندر دخل نہ دینے والا انسان تھا. پانچ نمازیں مسجد کے اندر با جماعت پہلی صف کے اندر ادا کرتا تھا, مسجد کے اندر بھی کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتا تھا, بس اپنے ذکر میں تلاوت میں دعا میں لگا رہتا تھا, اس کے سوا کوئی اور سروکار نہیں تھا, کوئی کام نہیں تھا. جب میں نے اس کو پہچانا اور اس کی نیکی مجھے یاد آئی تو مجھے اس کا یاداب بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں ناقابل برداشت معلوم ہوا کہ یاد نہ اتنا نیک آدمی کے اوپر جب اتنا ہولناک عذاب ہے تو ہمارا کیا ہوگا. وہ تو بڑا متقی آدمی تھا, پانچ نمازیں باز مات مسجد میں ادا کرنے والا انسان تھا, کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا, بہت ہی طبیعت کا نرم تھا, لیکن اس کا اوپر اتنا ہولناک عذاب ہو رہا ہے. تو میں گیا ان کے اپنے محلے, اس محلے میں جس میں خاص طور سے اس کی رہائش تھی, اور میں نے ان کے دوستوں سے ملا جا کر کے اور میں نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنایا. تو ان کے دوستوں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تھا تو وہ جیسے تمہارے ذہن میں اس کے بارے میں ہے, تھا تو وہ ایسا ہی, لیکن ایک کام اس سے بڑا غلط ہو گیا, اور یہ کہ وہ لا غلط تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب تک وہ جوان رہا اور جب تک بڑھاپے میں بھی وہ کاروبار کرنے قابل رہا, تو ساری زندگی اس نے کاروبار کیا, تجارت کی, حلال کمایا, حلال کھایا, حلال پہنا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اولاد تو کوئی تھی نہیں جو اسے کاروبار سنبھالتی, تو اس کے نفس شریر نے اور اس کے نفس خبیث نے اس کو یہ تلقین کی کہ تو ایسا کر, اب تو اکیلا تو ڈیوٹی دے نہیں سکتا, دکان سنبھال نہیں سکتا, اور زندگی معلوم نہیں کتنی باقی ہے, اور اگر ویسے بیٹھ کر کے تو اپنی سرمایہ کھائے گا تو ہو سکتا ہے تو انتقال بعد میں پیسہ پہلے ختم ہو جائے, لہذا ایسا کر اپنی دکان بیچ, کاروبار ختم کر اور جو پیسے آئے سود پہ لگا دے, اور جو سود آئے اس سے اپنا گزارا کر اور مسجد میں اللہ اللہ کر, اصل پہ پیسہ محفوظ ہے اور سود پہ تیرا گزارا ہوتا رہے گا. اب چاہے تو 100 برس زندہ رہے 200 برس زندہ رہے تجھے کیا فکر. تو اس کے نفس خبیث نے اس کو یہ سبق سکھایا اور اسی پر اس نے عمل کر لیا. اللہ لہٰذا وہ تو سودی کھاتا کھول کر گیا اور سودی کھاتا ہوا چلا گیا, سودی کھا کھا کے اس نے نمازیں پڑھی اور مسجد کے اندر ہاتھ دی. بات یاد رکھیے کہ سود کا تو ایک لقمہ بھی, حرام کا ایک لقمہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر آدمی کے حلق سے اتر جائے, الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, ایک لقمہ حرام کا آدمی کے حلق سے نیچے اتر جائے 40 دن تک نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی. اتنا اس کا وبال اور عذاب ہے اس کے اندر, حرام خوری کے اندر. اللہ کو دیکھیے اس آدمی کا کیا حال, اس کی نماز وماز تھوڑی قبول تھی, اور سود کا معاملہ تو ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ اس سے تو یہ عذاب اور وبال آتا ہے. آج بھی کتنے مسلمان ہیں جن کے بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے, سیونگ اکاؤنٹ انہوں نے کھولے ہوئے, فکس ڈپازٹ ان کے موجود ہیں, ڈفرنٹ سیونگ سرٹیفکیٹ انہوں نے لے رکھے ہیں, انعام بانڈ کے اوپر انعام انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں. یہ سب کیا کہتے ہیں, سودی معاملے ہیں, سب سود کے دائرے میں آتے ہیں. یاد رکھیے نیوتا نندرا کی رسم بھی سودی رسم ہے, یاد رکھیے. اس لیے اس گناہ سے بھی فوری توبہ بچنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر لے رکھا ہے کسی کو سے لیا ہے تو ادا کر کے فارغ, جتنا لیا تھا اتنے ہی دے دیں بس, اور یا پھر اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور ساتھ میں اس معاملے کے کرنے کا جو گناہ گردن پہ لکھا, گردن پہ جو چڑھا ہوا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اور عہد کرنے کے آئندہ سے یہ رسم نہیں ہوگی. اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجتماعی گناہ ہیں ہماری شادی بیاہ کے اندر, ان سے بچنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ انہیں ختم کیا جائے. برادری کے بڑے بڑے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے ان گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں, نہ سمجھ میں آئے تو ہم سے آگے مشورہ کریں, اور پھر بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر فیصلہ کر دیں کہ آج کے بعد سے ہمارے برادری کے اندر خاندان کے اندر یہ گناہ نہیں ہوں گے, ان کے بغیر شادی ہوگی, اگر شادی کو ان کے ساتھ کرے گا ہم شامل نہیں ہوں گے. دیکھیں کتنی جلدی اصلاح ہوتی, اتنی جلدی اصلاح ہوگی کہ اس سے جلدی اصلاح کسی سے نہیں ہو سکتی. مگر ہم چاہیں تو صحیح, اے خواجہ درد نے وغن نہ طبیب ہست, علاج تو موجود ہے. اب دین یسرن, دین تو بالکل آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. تو ہم مشکل بنانے کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے, دین میں تو کوئی مشکل نہیں. آج آپ خاندان والے فیصلہ کر لیں, دوسرے دن وہ رسم مٹ جائے گی, گناہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کی برادری اور کسی کی قوم اور کسی کا خاندان ان گناہوں کو, ان رسموں کو, ان ناجائز کاموں کو ختم نہیں کرتا ہے, تو ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ذمہ دار نہیں ہیں. ہم خود الگ الگ ذمہ دار ہیں گناہ سے بچنے کے. ہم میں سے ہر آدمی مکلف ہے کہ ہم خود اس گناہ سے بچیں. لہذا جہاں یہ گناہ ہوں وہاں نہ جائیں, جانے کے بعد پتہ چلے تو وہاں سے واپس آ جائیں, اور خود بھی نہ کریں اور نہ ایسے محفلوں میں جا کر کے شرکت کریں. پھر ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اور اصل ذمہ داری یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس گناہ سے بچیں. اور بھی اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اس رسم کے اندر, نیوتا نندرے کی رسم کے اندر بہت سارے اس میں اور بھی مفاسد ہیں اور قباحتیں ہیں. ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے اس پر مفصل مدلل فتویٰ جاری ہوا ہے, اگر کسی کو وہ ضرورت ہو تو وہاں سے اس کو لے سکتا ہے, آ کے اسے اچھی طرح پڑھے سمجھے. اس میں جو بنیادی خرابی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اور ایک گناہ یہ ہوتا ہے, وہ سبھی جانتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, دلہا کی کتنی نمازیں اور دلہن کی کتنی نمازیں, کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, منگنی میں کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں مردوں اور عورتوں کی, پھر نکاح کی محفل میں کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, پھر لڑکی کی دعوت میں کتنی نمازیں قضا اور برباد ہوتی ہیں, پھر آگے ولیمے کے اندر اور پھر ولیمے کے بعد بھی. جبکہ حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر ایک حدیث کی روشنی میں ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی, جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی بلا عذر شریف, سچا ہے اس نے اسے قضائی پڑھ لی, تب بھی اس کو جہنم میں ایک حقب جلایا جائے گا. اور ایک حقب کا حضرت نے حساب بتایا 2,88,00,000 سال. اللہ ماشاء اللہ, کہ بلا عذر شریف دیدہ دانستہ کوئی ایک نماز قضا کر دے تو اس کو 2,88,00,000 سال تک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلایا جائے گا. اور جہاں سینکڑوں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, سینکڑوں سینکڑوں کی نمازیں بھی سینکڑوں اور افراد بھی سینکڑوں, شادی ایک اور دلہا دلہن سے لے کر کے اول تاخیر شریک ہونے والے سینکڑوں کی سینکڑوں نمازیں قضا, اندازہ لگائیے وہ شادی ہے یا تباہی ہے. صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا, اور جس نے حضور کا راستہ چھوڑ دیا تو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے. اس گمراہی کے اندر اسی طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں, ایسے اس کے اندر گناہ ہوتے ہیں, ایسے اس کے اندر عذاب ہوتے ہیں, ایسے اس کے اندر وبال ہوتا ہے. دلہن کا تو میک اپ کرا دیا بیوٹی پارلر میں لے جا کر کے, اب وہ تو کوئی نماز پڑھ نہیں سکتی, وضو ہے نہیں, نہ رہ سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کے تو جانے اسی میں کتنی نمازیں برباد اور کتنی نمازیں تباہ. ایسی دلہا کی بھی وہ کبھی نمازی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اس موقع پر تو بے نمازی ہو جاتا ہے اللہ ماشاء اللہ. ایسے گھر والوں کی کتنی نمازیں, راتوں کو جاگیں گے تو فجر کی نماز سے یقیناً قضا ہے, اور برات کے اور مہمانوں کی آمد کے انتظامات میں منتظمین ہی کتنی نمازیں قضا ہوتی, جماعتوں کے فوت ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے, تو بے شمار بے حساب, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جماعت نکل رہی ہے نہیں نکل رہی ہے, اندازہ کیا ہو رہا ہے. یہ شادی ہے ہماری, اس کا نام شادی ہوتا ہے. اگر آنکھ بند ہو جائے تو معلوم ہو کہ بس سوائے غم کے کچھ نہیں, یہ شادی نہیں ہے, یہ تو غمی ہے. جس میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو, نماز جیسی اہم چیز اس کے اندر ترک کر دی جائے تو وہ تو بھائی معمولی چیز میں بھی جائز نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا, وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حج ان پہ فرض نہیں تھا, ویسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں جماعت فوت ہو گئی, میں اسے واپس آ گیا. جب پہلے ہی جماعت فوت ہو گئی تو وہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, واجب تو پہلے چھوٹ گیا, نقصان تو پہلے ہو گیا, نفع تو بعد میں ہے کہ پتہ نہیں میں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا. سمجھے نہیں کہ جب حج فرض نہ ہو تو بھائی, جب حج فرض نہیں ہے تو پھر تو جانا بھی فرض نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے اور جماعت سے پڑھنا تو واجب ہے, اللہ کو شرعی عذر ہو. جب حج فرض نہیں اور جماعت پہلے چھوڑ دی تو فائدہ ہوا نقصان ہو گیا, نقصان ہو گیا, گھاٹا ہو گیا اس میں. تو وہیں سے واپس آئے کہ بھائی جانے کی کیا ضرورت ہے, پہلے جماعت کا تو اہتمام کر لو. اور یہاں عام حالات میں شادی فرض بھی نہیں ہوتی اور اس پر سینکڑوں فرض قربان کر دیے, حلی عزت اللہ, کتنی بڑی تباہی کی بات ہے. اور دو کام اور بڑے لعنت کے ہوتے ہیں اللہ رسول, وہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, کہ ایک تو عام ایک کام تو بہت ہی, دونوں تقریباً عام ہیں, بس ہمارے ہم آج اس زمانے میں ہم ہیں کہ سارے گناہ عام ہیں. دلہن بھی پھر اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے, اوپر والے کروا دیتے ہیں, وہ خود بھی مبتلا ہوتی ہے. وہ یہ کہ بھائی بنانے کا کتنا بڑا رواج ہے, شاید ہی کوئی گھر خالی ہوگا جس کے اندر خاتون اپنے بھائی نہ تراشتی ہو. اور ایسی دوسرا گناہ ہے جیسے کہ بال اگر عورت کے کم ہو جائیں, گر جائیں, جھڑ جائیں, تو پھر اس کے ساتھ دوسرے بال لگائے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, بھویں چاہے منڈوا کر کے ان کو باریک کیا جائے یا نوچ نوچ کر باریک کیا جائے, یہ بھی گناہ ہے. حدیث میں اس کے اوپر لعنت ہے. اور ایسے ہی جس کے سر کے بال کم ہیں اس کو دوسری عورت کے بال اپنے بالوں میں ملا کر کے یہ ظاہر کرنا کہ اس کے سر کے بال تو بہت گھنے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت موٹی چٹیاں ہیں، حالانکہ بہت پتلی چٹیاں ہیں، دھوکا ہے یہ. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس پر بھی لعنت ہے، اور یہ بھی ناجائز اور گناہ کی بات ہے. دیکھیے دو گناہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں. بلندی بیچاری بعض دفعہ آج کل کا فیشن ایسا منحوس ہے کہ اس کی تو بھنے برانی لازمی سمجھی جاتی ہے، اور جتنی اس کے ساتھ ہیں، جتنی اس شادی میں شریک ہیں، 95% ان کی بھی بھنیں بنی ہوئی ہوں گی. یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا اتنا نہیں ہے، ہر عورت کے بال کم نہیں ہوتے، جس سے عورتیں کم ہوتے ہیں وہی اس گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں. لیکن اس میں گنجائش بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس عورت کے سر کے بال کم ہوں یا بالکل ہی نہ ہوں، بہت کم ہوں، تو وہ مصنوعی بال لگا سکتی ہے. مصنوعی بال ہوتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مصنوعی ہے. یا انسانی بالوں کے علاوہ کسی اور حیوان کے بال ہوں، انسان کے علاوہ کسی اور حیوان کے بال ہوں، وہی مصنوعی بال کے حکم میں. تو مصنوعی بال اگر کوئی لگائے تو اس کی گنجائش ہے، وہ گناہ نہیں ہے. حدیث میں جس پر لعنت آئی ہے اس کا مصداق مصنوعی بال نہیں ہے، انسان کے علاوہ دیگر حیوانات کے بال اس کا مصداق نہیں ہے. حدیث میں جس پہ لانا چاہیے اس سے مراد ہے کسی دوسری عورت کے یا کسی اور دوسرے مرد کے سر کے بال لے کر کے عورت اپنے بالوں میں ملائے کسی بھی طریقے سے، اور اپنے سر کو اور اپنی چٹیا کو موٹا کر کے دکھائے. یہ ہے حدیث کا مزاج، اس پر لانت ہے اور یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. لیکن بھویں باریک کرنے کا جو آج کل فیشن ہے، یہ بالکل کیا کہتے ہیں ناجائز ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے. شادی کے موقع پر بھی، شادی کے علاوہ بھی، یہ تو ایک عام فیشن بن گیا کہ اس سے بھی بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو یہ دو گناہ دیکھیے کتنے ہوتے ہیں ہمارے شادی کے موقع پر خاص طور سے ہوتے ہیں. اور ایک یہ بھی عورتوں کے اندر خاص طور سے کہ وہ اپنے سر کے بال چٹیا کی شکل میں نہیں رکھتی، بلکہ پٹھے بال کی طرح بنوا لیتی ہیں. بیوی بال بھی اسے کہتے ہیں کچھ، اس سے بھی آگے. یہ بھی آج کل کا فیشن ہے، عورتیں اپنے بالوں کو کٹوا کر کتروا کر چھوٹے چھوٹے ایسے رکھتے ہیں جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو بھائی یہ ہیں وہ بڑے بڑے گناہ جو آج ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر خوب جی بھر کے کیے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، میرے بزرگو، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کچھ باتیں دین کی خیر خواہی کے طور پر بیان کی جائیں، بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی، اس کو سنیں سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اگر کسی گناہ کا تذکرہ ہوا ہے تو بھئی اس سے توبہ کریں، آئندہ بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی کام کے کرنے کا تذکرہ ہو تو اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے معمول میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو، ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو، اور ہم دین کے اوپر، شریعت کے اوپر صحیح قائم ہو جائیں. جس کا ہمارا ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہمارا دین ہر وقت ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم قرآن و اسلام کے پورے پورے داخل ہو جائیں. ہم پورے پورے داخل نہیں ہیں، پورے پورے داخل ہو جائیں، پورے پورے ہم دین پہ چلنے والے ہو جائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، فلاح و فلاح ہم کو نصیب ہو، اور ہماری دنیا میں بھی زندگی حیات طیبہ کا مصداق بن جائے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہو، عذاب و قبر سے بھی محفوظ رہیں، اور قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے بھی ہماری حفاظت ہو، اور بغیر حساب و کتاب کے محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نقول ثناء عليك انت كما اثنيت عليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا عليم يا عدل يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، یا نکاح کے موقع پر جو جو گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان سب سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کو ان سب گناہوں سے پاک فرما، اور ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اب تک جو گناہ ہو گئے ان پر یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ان سے ہم کو آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمان خواتین و حضرات کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے شادی بیاہوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شادی کے ساتھ یا اللہ اختصار کے ساتھ یا اللہ نکاحوں کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے نیک فرما بردار بندوں میں شامل فرما، دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم ہم کو عطا فرما، تاکہ گناہوں کو گناہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، اور پھر ان سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گناہ پھیلے ہوئے سب سے ہم کو پاک فرما، ہمارے معاشرے کو پاک فرما. یا اللہ سود سے ہمارے ملک کو پاک فرما، ہمارے ملک سے سودی نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ فرما، اور اس کی جگہ اسلام کے نظام معیشت پاکیزہ اور حلال و طیب کو جاری و ساری فرما، اور اس کو پوری طرح کامیابی سے ہم کنار فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. جن میں احباب نے، مردوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری سب کی ساری پریشانیاں دور فرما، ساری بیماریاں دور فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دور اس کے فنا عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شخص سے مکمل پناہ عطا فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.